شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی۔ کھلے آنکھ سلے ہیں اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے ہیں اللہ کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ میں قربان جاؤں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، رحمت ہے، آئیے آیات ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم،
ظالموں اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، ان سب کو ہانکو راہ دوزخ کی طرف۔
وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون،
اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔
بل ہم اليوم مستسلمون وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے۔
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
بولے تم ہماری داہنی طرف سے بہکانے آتے تھے، جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے۔
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ،
اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ،
تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، ہمیں ضرور چکھنا ہے۔
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ،
تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے۔
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔
إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ،
مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ،
بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچے کھچتے یعنی تکبر کرتے تھے۔
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ،
اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے۔
بَلْ جَاءَ بالحق وصدق المرسلين
بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی.
انکم لذائق العذاب الالیم
بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے.
وما تجزون الا ما كنتم تعملون
تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا.
الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم
مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے.
فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم
میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین. پروگرام کا موضوع ہے بوجھ. مختلف طرح کا ہوتا ہے، سین بھی ہے اور ان سین بھی ہے، نظر بھی آتا ہے اور بعض اوقات ایسا شدید بوجھ ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن وہ انسان کو گرا دیتا ہے. جسمانی بوجھ ہے، ذہنی اور نفسیاتی بوجھ ہے، مالی بوجھ ہے، قرض کا، اخراجات کا بوجھ انسان کی سوچ کو بعض اوقات مفلوج کر دیتا ہے. یہ بوجھ اللہ کی پناہ ہے، رسم و رواج کا اور اس طرح کے معاملات کا بوجھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ دیگر ڈائمنشنز بھی ہیں جن کو آج ہم پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے. ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، بوجھ کا زندگی سے خاتمہ ہو جائے، یہ ویٹ، یہ وزن، یہ ختم ہو جائے. یہ تو نہیں ہو پائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس پر ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے بات کریں گے. آئیے عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک حبیب اللہ. پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. سرور نہیں تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادریاں نبی صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا
میں تیرے گھر کی پھین لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا حرم میں غازی ہوا بلکہ مجرم حرم میں مجرم لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا میں لیتا رہوں سر سنگ اسود مولا یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا بتاتا رہوں میں یوں قسمت کی گرد بتاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا کٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے لپٹ کر گلے لگ کے میں ملتزم سے گناہوں کے دھبے بٹاتا رہوں میں گناہوں کے دھبے بٹاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں بولو یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا بولو یا ربنا لگی اپنے دل کی بوجھاتا رہو میں لگی اپنے دل کی بوجھاتا رہو میں صدا شہر مکہ نیا تھا رہو میں بولو یا ربنا شہر مکہ میں آتا رہو میں بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا شہر مکہ میں آتا رہو میں بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا جاتا رہو میں آقا کی چوک پہ جاتا رہو میں صدا شہر مکہ میں آتا رہو میں بولو یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا بولو یا حج مدینے کو جاتا رہو میں بسے حج مدینے کو جاتا رہو میں صدا شہر مکہ میں آتا رہو میں بولو یا ربنا ارحم لنا یا ایر غمدنا بولنا یا ربنا ایر غمدنا یا ربنا
آمین. اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہمیں یہ مقدس مقامات دیکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے, اور جو جانے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں اور خوشخبریوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کریم انہیں بھی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. انسان کی بعض اوقات حافظ صاحب کیفیت بنتی ہے کہ میں مجھے حاضری نصیب ہو جائے گی اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے شاہ صاحب چلا جاؤں گا, تو کیا فرماتے ہیں اس کیفیت کا بندے کے دل کے اندر پیدا ہونا اور یہ ذہن میں آنا کہ اللہ مہربانی فرمائے گا ہم بھی حج کریں گے انشاءاللہ, کیا فرماتے ہیں
آپ اس کے اندر؟ سلمان بھائی, یہ تو وہ کیفیات ہیں کہ جس کو اللہ کرے, مطلب جس کو یہ کیفیات نصیب ہو جائیں تو وہی اس کا بتا سکتا ہے, لیکن حقیقت میں سے ہمارا موضوع بھی ہے بوجھ, یعنی کہ جو دنیا کے معاملات ہیں. جب بندہ مدینہ کی باتیں کرتا ہے یا مکہ پاک کے بارے میں جانے کا سوچتا ہے, حج کے بارے میں سوچتا ہے, تو گویا کہ ایک طرح سے وہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے, اپنی پریشانیوں کو بھول جاتا ہے, اپنے غم کو بھول جاتا ہے, تمام چیزیں بھول کر وہ گویا کہ بس مدینہ کی یادوں میں کھو جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, دعائیں کرتا ہے, تمنائیں کرتا ہے کہ میں نے بس کسی بھی طرح مجھے مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے. اور یہ جو ذوق والے لوگ ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں, اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس طرح سے بعض دفعہ ویڈیو دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ بندہ سوچے کہ یار اس کی کمائی کیا ہوگی, جو مطلب بعض دفعہ ایسی بڑی عمر کی ماسیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کر کر کے پیسے جمع کر کر کے مدینہ شریف گئے. اسی طریقے سے ایک اور تھے بزرگ شخص, وہ چرپائی کے جو نا چرپائی بھرتے تھے, گویا جو ہوتا ہے آپ کے
چرپائی بننا.
تو اب وہ بار بار مدینہ شریف حاضری ہو رہی ہے, پوچھا بھائی یہ آپ تو یہ مزدوری کرتے ہیں؟ میں مزدوری کرتا ہوں, اپنے پیسے جمع کرتا ہوں, جیسے ہی میرے اتنے پیسے جمع ہوتے ہیں اور میں فوراً جو نا یہاں پر حاضری کے لیے آ جاتا ہوں. تو ایک ذوق کا ہونا بھی ہے, اور ذوق کی تو اپنی ایک بات ہے, بندہ مدینہ کی یادوں میں گم رہے, سوچتا رہے. میں تو کہتا ہوں روزانہ بستر پر لیٹ کر اس طرح کے وہ کلام سنیں مدینہ کی یاد میں, کیونکہ بعض دفعہ جو ہے نا مطلب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک جو نا سوتے ہوئے بھی ہوتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ رات جب بندہ پورے دن ایکٹیویٹی کرتا ہے, اپنی مصروفیات میں رہتا ہے, دیگر پریشانیوں میں رہتا ہے, تو رات کو جو نا اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جب وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے, کیونکہ سوچیں پریشانیاں اس کے ساتھ بستر پر ہوتی ہیں. تو پھر جب وہ انہی ٹینشنز کے ساتھ سوتا ہے تو کبھی برین ہیمریج ہو جاتا ہے, تو کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کبھی فالج ہو جاتا ہے, کبھی اس کو لقوہ آ جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اور بندہ اگر وہ بستر پر لیٹے, اور یقین کریں سلمان بھائی کہ بندہ اس وقت مدینہ شریف کے یاد میں تڑپا دینے والے کلام اگر اپنے بستر پر لیٹ کر سنیں تو یہ ساری ٹینشنوں سے وہ آزاد ہو جائے گا. اور جو سبحان اللہ مدینہ پاک کی جو فضائیں, پہاڑ ہیں, اتنی مقدس مقامات ہیں, اس کے بارے میں سوچتا رہے اور انہی یادوں میں وہ گم ہو کر سو جائے, تو کیا ہی بات ہے, اس کی ساری پریشانی بھی گویا اس وقت کم ہو جائیں گی, اور یہ حادثات سے بھی وہ بچ سکتا ہے,
کیا
اس کا بی پی جو ہے نا وہ شوٹ کر جائے.
کیا بات,
تو یہ بھی مقدر اور نصیب والوں کا کام ہے کہ ان کو یہ ملتا ہے. اور پھر اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا.
جی
اب جب ایک مزدور شخص جو ایک ماسی گھروں میں برتن دھوتی ہے, جو بندہ چرپائی بنتا ہے, بھرتا ہے چرپائی, وہ جا سکتا ہے, مزدوری کرنے والا جا رہا ہے. مجھے ایک ہمارے اسلامی نے بتایا کہ میرے دوست ہیں تبریز مدنی, ان کے علاقے میں کوئی اسلامی بھائی ہیں, وہ کوئی مزدوری کرتے ہیں, اتنے بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے مدینہ شریف حاضری کے لیے چلے جاتے ہیں. کیا بولا کہ اس کو ایسا ذوق لگ گیا ہے مدینہ شریف کی حاضری کا کہ وہ پیسے جمع کرتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے, جیسے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں دو مہینے میں تو فوراً سب سے پہلے ٹکٹ کرا لی, پھر ویزا لگوا لیا, اور وہ چار پانچ مہینے مدینہ شریف چلے جاتے ہیں.
بارگاہ رسالت کی حاضری,
سبحان,
یہ افراد کی کمی نہیں ہے ایسے معاشرے میں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور طبقہ ہے, ان کی بھی بہاریں ہیں, اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس لوگ ہیں یہ بھی, اور جن کو اللہ کریم نے نوازا ہے انہوں نے تو گھر ہی لیے ہوئے وہاں پہ, مطلب جا رہے ہیں, پھر رہ رہے ہیں پھر آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. ہمارے حاجی محبوب تاری کی بات میں اگر کروں تو ان کی امی جان بہت ضعیف العمر خاتون ہیں, بہت ضعیف ہیں, 90+ ایج ہے ان کی, محبوب بھائی کی والدہ.
اچھا,
تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ کب مدینے جائیں گے اور پھر مطلب جائیں پھر وہیں پر جو ہے وہ رہیں اور پھر اولاد بھی اگر اچھی ہو اور والدین کو سکھ دینے والی ہو تو پھر معاملہ جو ہے یہ دو بادشاہ ہو جاتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک جو ہے وہ بہار جو ہے وہ سامنے آئی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ ہمیں یہ نصیب کرے. میں شاہ صاحب ایک آپ نے وہ پہاڑوں کی بات کی نا تو اس سے مجھے بلوچستان کے پہاڑ یاد آئے.
اللہ,
اور پھر ان بلوچستان کے پہاڑوں میں ہم نے پھر ایک شعر پڑھا, مجھے وہ شعر بھی یاد آیا, امیر السنت کا شعر ہے
سبحان اللہ,
کہ بلوچستان کے پہاڑوں کی اپنی بات ہے. پہاڑ بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں, سرسبز ہوتے ہیں, سنگلاخ مطلب پہاڑ ہیں, کوئی سبزے کا نام و نشان نہیں ہے. بعض پہاڑ وحشتناک ہوتے ہیں. یہ اگر آپ چلاس سے لے کر کے جگلوٹ تک اگر آپ سفر کریں نا تو اس پٹی کے اندر جو پہاڑ بیچ میں آتے ہیں تو وہ وحشتناک پہاڑ ہیں, یعنی ان کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوگا, خوف آئے گا. ہاں جی, بعض اوقات تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا, یعنی اس طرح کا بھی مطلب وہ معاملہ ہے. بہرحال تو میں نے کہا, اس وقت بھی میں نے عرض کی, میں نے کہا دیکھیں کہ یہ بھی پہاڑ ہیں اور ایک مدینے کے پہاڑ ہیں
سبحان اللہ,
اور پھر مدینے کا بابرکت پہاڑ احد, اللہ اکبر,
اللہ
وہ بات کریں اس کی. تو امیر السنت نے لکھا ہے کہ پہاڑوں پہ بھی نور, کانٹے بھی دلکش. بھائی کانٹے بھی کبھی دلکش ہوئے ہیں؟ دلکش تو پھول ہوتے ہیں, لیکن یہ کانٹے اس لیے دلکش ہیں کیونکہ یہ حضور کے مدینے کے کانٹے ہیں.
سبحان اللہ,
پہاڑوں پہ بھی نور, کانٹے بھی دلکش ہے, قدرت نے کیسا سوارا مدینہ. اللہ یہ دیکھنا نصیب فرمائے, اور اتنی پیاری گفتگو ہوئی, اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں یہ ذوق بھی عطا فرمائے. اپنے دماغ سے فکروں کے بوجھ کو مائنس کریں. تو یہ فکروں کے بوجھ کو جس طرح مائنس کرنا ہے ویسے ہی خواہشات کے بوجھ کو بھی مائنس کرنا ہے, اس کے ویٹ کو بھی مائنس کرنا ہے, اور اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں کے جو ہم ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں ان کو بھی کچھ مائنس کریں. ایک سرٹن ایریا میں آدمی رہتا ہے نا تو جب تک وہ وہاں رہے گا تب تک اس سرٹن ایریا کے اندر جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ اس بندے پر اثر انداز ہوتا رہے گا. آپ اسی کے سامنے اگر کھڑے ہو جائیں تو جب تک اسی کا تھرو ڈائریکٹ آپ پہ آ رہا ہے آپ کو ایک دو منٹ تو ہو سکتا ہے اچھا لگے, لیکن جب اس نے 5-6 منٹ آپ کے اوپر وہ بلور نے آپ کو ٹھنڈی ہوا دینی ہے اسی کی, تو پھر بندے نے کہنا خدا کا واسطہ اس کا, یا آپ اس کو بند کر دیں یا اس کے فلپس جو ہیں وہ اوپر کر دیں. تو جب تک یہاں سے نکلے گا نہیں تب تک اس اثر سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں. غم لاحق ہوتے ہیں اور بڑے شدید غم انسان کی زندگی میں آتے ہیں. جیسے میں ایک مثال بات کروں, بچے کی, بیٹا یا بیٹی ہے, 2-2.5 سال کی بیٹی ہے, بڑی پیاری ہے, پھر جو ہے نا وہ ابو جی کہہ رہی ہے, یا بیٹا ہے ابو جی کہہ رہا ہے, باپ گھر پہ آ رہا ہے تو جناب بھاگ کے کیا کر رہا ہے, آ کے باپ کو مل رہا ہے اور ابو جی کہتا ہوا آ رہا ہے, تو وہ بڑا لاڈلا اور پیارا ہو جاتا ہے بچہ. عموماً یاد سب سے بڑا بچہ جو ہوتا ہے اس سے لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے, یا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے لاڈ پیار کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے, بچے کا ہو گیا انتقال. تو اب یہ بندہ بولے میری تو جان ہی بچہ میرا لے گیا, اور جو ساتھ میں موجود افراد ہیں وہ بھی بولیں ہائے تمہیں سکون کیسے آئے گا, تمہارا بچہ تو بہت اچھا بڑا پیارا بچہ تھا, بڑا تمیزدار بچہ تھا, اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں, اب تم کیسے جی سکو گے, تمہارا کیا بنے گا. ایک تو وہ جو پرٹیکولر انڈیویجول وہ خود غم میں تکلیف میں, پھر اوپر سے جو یہ اس کے ساتھ اوپر اس کے تکلیف انڈیل رہا ہے, تو یہ بندہ اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کسی کے غم کے وزن کو بوجھ کو کم کر رہا ہوں یا اس کو مزید بڑھا رہا ہوں. لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, وہ تو اپنے اعتبار سے بھی جو جتنی بندے کی وہ ہوتی ہے سوچ اسی کے مطابق وہ بات کرتا ہے. تو شاہ صاحب اس پر بھی آپ جو ہے وہ دونوں پوائنٹس پر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں کہ زندگی میں کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد جو ہے وہ شامل ہو گیا ہے، وہ جو دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ہے. تو نمبر ون، میں انڈیویجول جس کو یہ لاحق ہے مجھے اس سے باہر آنا ہے، اور نمبر ٹو جو میرے ارد گرد افراد ہیں ان کا بھی یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ مجھے اس سرٹن کے فیئر سے کیا کریں، باہر نکالیں. کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فقر حمید میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار کے بارے میں، ان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، کسی قسم کی بھی کیفیت ہو، دین اسلام اس کیفیت کو اس کے ساتھ یہ سمجھنے، اس کو کیسے اس کے اندر اپنے بیہیویئر کو رکھنا ہے، کس طرح کا انداز اپنانا ہے، اور ایک کیفیت ہے جیسے آپ نے کہا غم کی کیفیت ہے. تو بھائی غم کی کیفیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ایک احساس عطا فرمایا ہے جو ایک فطرتی عمل ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی اگر کوئی قریبی عزیز ہے تو ظاہری بات ہے اس کی دکھ درد اور تکلیف میں اگر اس کو دیکھا، یا جیسے آپ نے کہا کسی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں وہ غم والی کیفیت زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اس شخص کے کہ جو آپ کے زیادہ قریب نہیں ہیں. ایسے ہی مطلب گھر والوں کا سسٹم ہے. تو اسلام نے بڑا بہترین ایک سسٹم اور نظام دیا ہے اس حوالے سے بھی کہ یعنی غم والی کیفیت جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں سوگ، یعنی وہ سوگ والی کیفیت کو بھی اسلام نے بیان فرمایا ہے اور اس کے بھی شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں. یعنی اگر بندہ، یعنی وہ تین دن تک فرمایا گیا نا کہ سوگ کی کیفیت میں رہتا ہے، اب اس کے اندر اس کے بعد جب نکلتا ہے تو کہا کر یہ مزید پھر سوگ کو آگے بڑھانا نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں نا جناب زخم تازہ ہو گیا، تو اب اس چیز کو بڑھانا نہیں. تو شریعت نے اس کے بھی باقاعدہ احکامات بیان فرمائے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی غم کی کیفیت آئی ہے، تو ہم چلے جائیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کوئی اس طرح کا کوئی مشکل وقت آیا تھا، کوئی غم کی کیفیت یوں بنی تھی، کوئی پریشانی آئی تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر کیا طریقہ کار اختیار فرمایا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، آپ نے اس کو کس طرح سے فیس فرمایا تھا. تو یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار کے اندر جو بھی پریشانی آئے، ہماری ٹینشن آئے، کوئی غم کی کیفیت ہو، تو ہم دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت کو جو ہے آپ پر جب وقت آتا تھا تو آپ اس حوالے سے کیا فرمایا کرتے تھے، یا آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ دین متین اس حوالے سے کہتا کیا ہے، اچھا اس کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کر دیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو بالکل، اللہ نے چاہا تو آپ فریش ہو جائیں گے، آپ اس کیفیت سے بہت حد تک نکل آئیں گے. اور اگر آپ اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ تک تاریخ کیے رکھیں گے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیلی لائف کو بہت حد تک متاثر کر دیں.
اور شاہ صاحب کسی کو جی کسی کو ہمارے نہیں پڑی ہوئی، کسی کو کچھ نہیں پڑی ہوئی، آپ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. میں ایک دن آؤں گا آپ کو پوچھوں گا شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا، آپ بنائیں گے طبیعت نہ سالم، اللہ آپ کو شفا دے سے
اللہ،
وہ فروٹ آپ کے لیے لے آؤں گا، ٹھیک ہے جی، کوئی بس وہ بھی اگر توفیق ملے گی تو لے کے آؤں گا، ورنہ لوگ آتے ہیں اور جوس پی کے ہی جاتے ہیں، یہ بھی ساتھ میں دے کے کچھ جائے نہ جائے
خرچہ کروا کے جاتے ہیں،
ایک اگلا معاملہ مرحلہ ہے. بہرحال یہ بلا تبصرہ بات ہے، آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. ہمیں نہیں نکلنا تو کسی کو نکالنے کا بھی شوق نہیں ہے. لوگ سہارا دیتے ہیں کس کو، جس نے کیا کرنا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے. تو ہم اپنا ذہن بنائیں گے نہیں بھائی مجھے اب کیا رہنا ہے، اسی میں رہنا ہے، تو یہ نہ رکھیں، آگے چلیں. شاہ صاحب قبلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. والدہ ماجدہ آپ کی عمر 6 سال کی قریب قریب تھی کہ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صبر فرمایا ہے. آنسو آنکھوں سے آ جانا یہ تو رحمت ہے، اس کے اوپر کلام بھی نہیں ہے، لیکن صبر جو بندہ کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکاتا ہے بڑی بات ہوتی ہے۔ شاید مجھے کچھ جملے یاد آ رہے ہیں، میں وہ جملے بھی کہتا ہوں، بہر مجھے وہ حضور کی امی حضور کو یاد آئیں ایک مقام پہ، تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ رو پائے سونے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا بہارا مادیاں، یاد جب آتی ہے تو اپنے اثر کو ساتھ لے کر آتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود اس کیفیت میں ہی رہنا اور جو ساتھ والے افراد ہیں ان کا بھی اسی کیفیت میں اور بندے کو جو ہے وہ دھکیلتے جانا، یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، نہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی، آپ دیکھیے سوگ تین دن ہے، تین دن کے بعد سوگ نہیں ہے، جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، وہ ایگزمپشنل صورت ہے، وہ الگ ایک اپنے اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ تو عام جنرل حالات میں یہ ہے، تو جو جب اسلام نے ایک شے کو لمیٹائز کیا ہوا ہے تو ہم اس کی لمٹ ایکسکلیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ شاہ جی کی بلا آپ فرمائیں۔
ایک ہمارے ایک اسلامی بھائی کی بچی کا انتقال ہو گیا نا، تو اب وہ اس کیفیت سے نکل نہیں پا رہے تھے، یعنی وہ غم والی کیفیت جو ہے نا، یہاں تک کہ ان کی جو سوشل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی، اور آفس جانا یہ بہت حد تک ان کے لیے سمجھے وہ بالکل کٹ کے رہ گئے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میرے سے یہ نا کیفیت یہ نکلتی نہیں ہے، میں کیسے رہے گا؟ تو تھوڑا سا میں نے غور و خوض کیا تو اب ان کے جو اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں وہ ساری بچی کے تعلق سے ہیں، ان کی فیس بک دیکھیں تو ساری اسی بچی کے تعلق سے ہیں۔ تو ان کو میں نے عرض کیا کہ حضور دیکھیں، اگر آپ دن رات یہی ہوگا، یعنی گھر کے اندر بھی آپ ذکر کرتے رہیں گے اور اسی چیز کو یاد کرتے رہیں گے، پھر تصویریں بھی دیکھتے رہیں گے، کوئی موقع محل آئے گا تو وہ بھی اس کو آپ دیکھتے رہیں گے اور یہ اسٹیٹس بھی آپ لگاتے رہیں گے، تو اگر یہ سلسلہ رکھیں گے تو وہ غم والی کیفیت جو ہے نا آپ کی ختم ہو نہیں پائے گی۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور دیکھیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ دین متین کے اندر اس کے فضائل کتنے بیان فرمائے ہیں، کہ صبر کے اوپر اللہ پاک اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اسے جو ہے میری شفاعت کرنے والا بنا دے، میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا کوئی اچھا نیم المدر مجھے عطا فرما دے۔ تو آپ اس طرف جائیں، اب ذرا تھوڑنا سوچنا جو ہے وہ کم کریں۔ اب جیسے ہی انہوں نے کچھ دن اس پر عمل کیا نا، تو سلمان بھائی وہ پھر نا یہ سمجھ لیں کہ جو سوشل لائف ہے، جو ڈیلی لائف ہے، اس کے اندر وہ دوبارہ جو ہے وہ کام کرنا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا۔ تو اس کے اندر ہماری زندگی جو ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے، یعنی ہم زیادہ ہر کسی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں، اسے اوڑھ نہ لیں اتنا۔ اچھا کسی چیز کو سلمان بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اوڑھنا پڑتا ہے، اور ان کو اوڑھنا چاہیے۔ وہ جب ان چیزوں کو بندہ اوڑھتا ہے نا تو وہ اس کی اسپیڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے
مثلا،
ٹھیک ہے نا، جیسے خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوف، یعنی خوف خدا جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ ہی اچھا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہے، چاہت ہے، یہ جتنی زیادہ ہوگی نا اتنی ہی زیادہ اچھی ہے۔ ایسے ہی حیا ہے، حیا بھی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اچھی ہے۔ اب ڈیلی لائف کے اندر دیکھ لیں کہ اگر خوف خدا ہوگا نا تو اب کیا ہے، خوف خدا ہوگا تو بزنس کے اندر کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں دے گا جی، اگر خوف خدا ہوگا تو جھوٹ نہیں
کوئی بھی الٹا،
خوف خدا ہوگا تو غیبت نہیں، خوف خدا اگر ہوگا تو چگلی نہیں کھائے گا، خوف خدا ہوگا تو تکبر نہیں آئے گا اس کے اندر، یعنی بہت ساری چیزیں۔ اب جو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے بوجھ تھے، ان بوجھوں کا یعنی بوجھ میں اضافہ ہونے جا رہا تھا، لیکن کیا ہے، خوف خدا کی برکت سے وہ ساری ٹینشنیں، وہ ساری پریشانیاں، وہ سارے بوجھ جو ہیں وہ اس نے اپنے اوپر گویا کہ لادے ہی نہیں ہیں۔ ورنہ کیا ہے گناہ کرتا اور گناہوں کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے.
ایسے ہی درست
گناہوں کا بھی بوجھ ہوتا ہے اور جس کو بالکل جب گناہ ہوتا ہے تو اس کا ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ کو اتارنے کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا ہے.
توبہ کرے گا
توبہ کرے گا اللہ تبارک کی بارگاہ میں تو وہ بوجھ اس کے اوپر سے جو ہے وہ اتر جائے گا کم ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے جیسے ہم کو یہ جو دکھ ہے بوجھ بندے پر جو ایک آ گیا ہے عارضی طور پر کسی کے چلے جانے سے, والد کے انتقال کر جانے سے یا کسی عزیز کے انتقال کر جانے سے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کرام سے فرمایا ان کے گھر کھانا بھیجو. ایک تو وہ جو کھانے کا ان کے گھر جانا اور دوسرا پھر ان لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جو ورثا ہیں جو غم کے اندر دکھ کی کیفیت کے اندر اب کیا ہے انہیں کھانے پینے کی فکر نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کتنے وقت تک نہیں کھائے گا کب تک چھوڑ کے بیٹھے گا, تو ایسے لوگوں کے لیے وہ جو ورثا ہیں انہیں ساتھ بٹھا کر کھلانے کا حکم ہے تاکہ اس کا جو نظام زندگی ہے وہ معطل ہو کے نہ رہ جائے. اگر یہ ایک وقت ایسا کرے گا دوسرے وقت کرے گا تیسرے وقت میں یہ بیچارہ خود بخود یا تو اپنی جو ہے وہ کمزوری کی طرف جائے گا, اس کے معاملات گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ صحیح انداز میں پورا نہیں کر سکے گا. تو اس بوجھ کو کم کرنے کے شریعت میں مختلف طریقے بتائے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس آدمی پر یہ مصیبت یہ دکھ یہ درد کی کیفیت آ گئی ہے تو اس کو اسی میں چھوڑ دیا جائے, نہیں, دیگر جو مسلمان ہیں انہیں حکم دیا گیا. اب جیسے تدفین والے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ گھر کے اندر کھانا پکائیں گے یا غسل کفن دفن اور دیگر معاملات کو دیکھیں گے, تو ان پر جو ایکسٹرا بوجھ آ گیا ہے عام روٹین سے ہٹ کر اس پہ ان کی مدد یوں کی جا رہی ہے کہ ان کے گھر کھانا بھیج کر ان کے بوجھ کو ان کی مصروفیات کو کم کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے, لہٰذا جو عزیز و اقارب ہیں وہ ان کے گھر کھانا بھیجیں تاکہ یہ اپنی روٹین بھی ساتھ میں جو ہے وہ چلتی رہے ان کی, اور وہ جو ایک غم اور اس کی کیفیت ہے ظاہر سی بات ہے اس نے جانا آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے بندے کی کسی بھی ذات کے ساتھ, وہ اس کی اولاد ہو یا اس کے والدین ہو, لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا. امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی, فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بندہ یہ جو غم اور دکھ کی کیفیات ہے نا بعض چیزوں کا بھول جانا یہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے.
واہ واہ.
ورنہ بندہ جو ہے نا کسی ایک بندے کے غم کے اندر ہی گھل کے مر سکتا ہے. اے اے. اگر اسے ہر وقت وہ یاد رہے جو ایک چیز, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بندے کی کوئی ایک چیز گم ہو جاتی ہے اس سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ اسی کے اندر گھلتا چلا جاتا ہے کہ مجھ سے یہ چیز چلی گئی ہے اب میرا کیا بنے گا اب میرا کیا بنے گا. اور جو مضبوط اعصاب والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ اچھے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہ اسے ڈھارس دیتے ہیں, کوئی بات نہیں چلی گئی ہے اللہ کریم دوسری عطا کر دے گا, آپ اس کے لیے کوشش کریں محنت کریں جو اس کا انداز ہے. آپ دیکھیے دعا جو دی جاتی ہے چیزوں کے چلے جانے پر وہ بھی بلکہ تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے اندر بھی ایک تسلی کا سامان ہے. پھر وہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک چیز چلی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے. تو جب ہم شریعت کا دامن تھامتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ظاہری نظر آنے والا بوجھ ہے یا نظر نہ آنے والا بوجھ ہے, وہ دل پر غم دکھ کا بوجھ ہے یا اور کوئی اس طرح کا کسی چیز کو پانے کا بوجھ ہے کہ یہ مجھے مل جائے اور اس کا آپ کو جو ہے نا وہ ذہن پر آپ نے کسی چیز کو سوار کر لیا اگرچہ وہ آپ کی ضرورت کے لیے صحیح ہے, تو آپ شریعت کے طریقے پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیات طیبہ کا پورا ایک چیپٹر ہے, باب ہے, غم میں دکھ میں رنج میں تکلیف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. جو آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کا آپ کے ساتھ سامنے دنیا سے چلے جانا اور پھر تین شہزادیوں کا دنیا سے رخصت ہونا اور ان کے جو جانے کا انداز ہے اللہ اکبر, اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کرنا اور پھر وہ جو ایک سال جسے عام الحزن قرار دیا گیا ہے, جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور حضور کے چچا جان جب دنیا سے گئے ہیں, اس سال کا نام ہی عام الحزن پڑ گیا ہے. لیکن باوجود اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آپ دیکھیں روٹین لائف کے اندر کوئی فرق آیا ہو؟ وہی جو دین کا کام, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے, جو حسن اخلاق ہے, جو ستھرا کردار ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہے. تو ہم اگر, ظاہر سی بات ہے وہ تو انہی کا خاصہ تھا, انہی کا حصہ ہے, لیکن وہاں سے روشنی, وہاں سے جو ہے وہ
فیض,
تراوٹ فیض جو ہے وہ ہم بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم انہیں اپنا راہبر و رہنما تسلیم کریں, ان اصول و قواعد.
میں یہاں ایک اور بات بھی, اب موضوع چل نکلا ہے تو اس کو بھی ہم لے ہی لیں, اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار ہمارے عزیز کا انتقال ہوا ہے, انہوں نے تو, ان کی تو رونے کی آواز ہی نہیں آئی, یہ ان کو لگتا ہے ہم نہیں. اب آپ دیکھیں ان کے رونے کی آواز نہیں آئی, بھائی وہ آپ کے دکھ میں آپ کے پاس ہیں, ہاں جی پاس ہیں, آپ کو تسلی دے رہے ہیں, ہاں جی دے رہے ہیں, آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, ہاں جی کر رہے ہیں, تو ان کو ضرور رلانا ہے آپ نے, بھائی وہ بھی روئیں گے تو ہی ہمارا کام بنے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. بعض علاقوں میں تو اللہ معاف کرے ایسا انداز ہے, مجھے میرے بچپن کی جو ہے ایک بات یاد آ گئی. اب میں ابھی پریشان ہوں کہ میں اس پہ مسکرا, اصل میں وہ جو صورتحال, جو سنیریو ذہن میں آ رہا ہے نا, وہ تھوڑا عجیب سا ہے. یعنی حافظ صاحب گاڑی آ کے رکی باہر روڈ کے اوپر, اور وہاں سے جو ہے نا وہ خواتین اتری ہیں, میں اپنے بچپن کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں, تو اتری ہیں, تو جب تک مطلب روڈ اتری ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں, مطلب جیسے ہی دروازے سے انٹر ہوئی ہیں نا, تو جس سے یوں بولیں کہ حال دہائی, وہ باں باں جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, مطلب وہ شروع کر دیے, اللہ کی پناہ ہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے, مطلب ایک شور شرابہ جو ہے نا وہ, یعنی یوں جس سے یوں بولیں کہ ایک ہلچل
بے صبری والا, جس سے
بے صبری ظاہر ہو بات ہے, پھر
واویلا
قین معاذ اللہ کرنا, یہ تو ہمارے مسلمانوں کے کام ہی نہیں ہے, یہ ہمیں کرنا ہی نہیں. تو جو ایک دکھ ہے, جو غم ہے, آنکھوں سے آنسو, ظاہر سی بات ہے اولاد کا جو دکھ ماں کو ہو سکتا ہے یا باپ کو ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کو ہو یہ خال خال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اعتدال کے اندر رہنا چاہیے, اور ہمیں بھی یاد رکھیں وہ اس, انہوں نے وہ تو روئے نہیں تھے, ان کو تو کچھ ہوا ہی نہیں, ان کو تو لگ رہا تھا جیسے کچھ ان کو مسئلہ ہی نہیں, ہماری درافت ٹوٹ گئی ہے اور یہ بالکل نارمل رہ رہے ہیں, تو کیوں ہم کسی کو رلانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی روئے, یہ بھی اپنا حال بحال کرے. نہ اپنا حال بحال کریں, خود بھی ایک لمٹ کے اندر رہیں, اور ایک لفظ بولتے ہیں بھائی اللہ کی مرضی,
ہاں جی,
یا اللہ کا حکم. ہمارے جیسے اوریجن کی بات کروں, اگر ہمارا تعلق دیہات سے ہے
جی,
تو ادھر شاہ صاحب کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی جی, جو حکم اللہ دا جی,
ہاں جی
اللہ سونے کی مرضی جی, آمین جی. تو یہ بھی بڑی پیاری بات ہے کہ ہم اللہ پاک کے حکم کے سامنے ہماری پیشانی کیا ہے, جھکم ہے, ہماری زبان کیا ہے, بند ہے, جو مرضی مالک کی, آمین ہے. اللہ یہ ہمیں یہ نصیب فرمائے, تو یہ ہمیں بھی کچھ جو ہے اس پر غور کرنا ہے, اور اپنے غم کی کیفیت سے باہر آنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. لوگ اب یہ غم کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے, اب اس کو لے کے چلوں گا تو اس کی بڑی ڈائمینشنز اور بھی ہیں جو ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن ہم اس سے ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں. خواہشات کے بوجھ کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں,
اللہ
اس کا بھی علاج کرنا ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے, لا تتبع الہوا, خواہشات کی بے جا پیروی نہ کرو. اتباع شہوات, خواہشات کی بے جا پیروی, یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی ہے. اس کو بھی بند باندھنا کیا ہے,
ضروری
ہے. آپ نے پتہ نہیں تجربہ کیا ہو یا نہ کیا ہو, شاہ صاحب قبلہ غلام الیاس شاہ صاحب بھی ہیں, حافظ عدنان چشتی صاحب بھی ہیں, قبلہ عدنان شیخ صاحب بھی ہیں, آپ نے کبھی دیکھا کہ پرندے پکڑنے کے لیے جو پھندا لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں؟ کبھی لگایا آپ شیخ صاحب؟ کچھ چڑیاں پکڑنے کے لیے, وہ پرندے پکڑنے کے لیے کوئی لگایا ہو کبھی؟
نہیں کبھی لگایا
نہیں لگایا اب یہاں کچھ ہے نہیں ورنہ میں آپ کو کر کے بتاتا کیسے لگاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ چارہ اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو چار پانچ سٹیپس میں کیا کرتے ہیں رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یوں آپ لیں, جیسے یوں سمجھ لیں چارہ ہے, یہ بھی چارہ ہے, یہ بھی اور یہ بھی کب بھی اور یہ ساتھ میں یہ بھی, تو کیسے رکھیں گے؟ پہلی جگہ پر یہ رکھیں گے تو پہلے پرندہ اس کو کھائے گا, پھر ساتھ میں یہ یوں لگتا ہے یعنی یوں یہ اور ہاں بس یہ
واہ واہ واہ
ٹھیک ہے. پرندہ آئے گا پہلے اس کو کھائے گا, پھر اس کو کھائے گا, پھر اس کو کھائے گا, اور جب اس کو کھانے کے لیے آئے گا تو پھر پھنس جائے گا. شکنجے جال کے اندر کیا ہے, اب یہ پھنس گیا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ آتے ہی جال میں جناب کیا ہے پھنس گیا ہے, ایسا نہیں ہوتا. فشنگ جو کرتے ہیں وہ لوگ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں, کانٹے پر کچھ خوراک لگاتے ہیں, اور جو مچھلی آتی ہے وہ کانٹا نگلنے کے لیے نہیں آتی. مچھلی خوراک کھانے کے لیے آتی ہے, لیکن خوراک کھانے کے لیے آتی ہے اور بالآخر اس کانٹے میں پھنس جاتی ہے اور پھر زندگی کی بازی ہار جاتی ہے. اللہ 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 اللہ. تو یہ خواہشات کی جو پیروی ہے نا, اس کی بے جا خواہشات کی پیروی والا معاملہ, یہ بھی ایسا ہی ہے. ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ. تو پہلے یہ شروع ہوتا ہے جائز سے, جائز سے چلتا چلتا کہاں آتا ہے مباح میں, مباح سے چلتا چلتا کہاں جاتا ہے مکروہ میں, اور پھر آگے کہاں جاتا ہے حرام کی دلدل میں. تو اس کا بر وقت سد باب کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور میں چاہوں گا آپ تینوں مبلغین اس موضوع پر بھی کچھ روشنی ڈالیں.
وہ شاعر بھی کہتا ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما مگر کم نکلے.
میری اشاعت اگر آپ اس پر لیں نا, یہ تو بڑا ناشکرا شاعر ہے کوئی, وہ بھی ہے بھائی, ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں ہر خواہش پہ دم نکل رہا ہے, جس کی ہزاروں ایسے ہیں, پھر کہہ رہا بہت نکلے میرے ارمان. بھائی ارمان نکلے تو کہ کوئی شکر بھی تو ادا کر لو. کسی نے کہا, اس نے کہا کہ بڑی پیاری بات کہی کہ مزید کی طلب کے لیے موجود پر شکر لازم ہے.
واہ بے شک,
مزید تو چاہیے لیکن جو موجود ہے پہلے کیا کرو اس کا
شکر.
جی شاہ صاحب کی بلا
جی.
ایسے میں شیر پر ایک رائے وہ برجستہ بات ہوگی. جی فرمائیے.
دیکھیں جو خواہشات ہیں نا, تو یہ سمجھ لیں اس کے اوپر ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی آپ کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیں یا کوئی ایسا آپ کو جو ہے وہ ایک جال بتا دیں کہ بھائی خواہشات کو اس کے اندر آپ قید کر لیں. خواہشات قید نہیں ہوتی, خواہش تو خواہش ہیں آ جاتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو خواہشات ہمارے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, جو خواہشات آ رہی ہیں, تو اب ان کی بندہ پریشان تب ہوتا ہے, اللہ تبارک کی نافرمانی کی طرف تب جاتا ہے یا مشکل اور پریشانی میں تب گرفتار ہوتا ہے جب ان خواہشات کی تکمیل کی طرف آگے قدم بڑھاتا ہے. تو دیکھیں خواہشات تو آتی رہتی ہیں, لیکن کیا ہے یہ دیکھنا کہ کون سی خواہش جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے اور کون سی نہیں ہے. جیسے مکہ مدینہ کی خواہش کرنا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا, میں حج بیت اللہ کی سعادت پالوں, یہ خواہش بہت اچھی خواہش ہے. تو اب اس کے لیے بندہ دعا کرتا ہے, پھر جدوجہد کوشش بھی کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے. اچھا جو ہے وہ یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ میں نیک بن جاؤں, متقی بن جاؤں, پرہیزگار بن جاؤں, نبی پاک علیہ السلام کا سچا عاشق بن جاؤں, جیسے فلاں ہیں. اب خواہش ہے لیکن رشک ہو رہا ہے کسی کے اوپر. تو خواہشات تو ہیں لیکن اب اس کی, اب جیسے میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں, اچھا مالدار بھی ہو جاؤں جناب, فلاں کی طرح مالدار ہو جاؤں, اب خواہش آئی پیدا. تو اب بھائی کیا اس خواہش کو اس کی تکمیل کے لیے جیسے جو ہے اس پر کیسے جو ہے انسان جو ہے وہ عمل کر پائے گا, اس کا جائز طریقہ بھی ہے اور ناجائز طریقہ بھی ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, اور شارٹ کٹ جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ جو ہے ایسا ہے کہ بعض دفعہ وہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. تو خواہش اگر پیدا ہوتی ہے, اگر وہ خواہش اچھی ہے, تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس کی تکمیل کے لیے پھر کوشش کرے. اور اگر خواہش ہی اچھی نہیں ہے, کسی گناہ کی خواہش ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہش ہے, خواہش تو پیدا ہو گئی,
تو لیکن یہ ہے کہ اب اس خواہش کی طرف بڑھنا نہیں ہے بلکہ اس خواہش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے, اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے, توبہ استغفار کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے, یا اللہ یہ پیدا تو ہو گئی ہے اے مالک مولا عز و جل, اب اس خواہش کو میرے دل سے جو ہے نا مٹا دے, اب میں اس کی جو ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے یا اس کے حصول کے لیے میں اپنی جو ہے وہ صلاحیتوں کو ربوئے کار نہ لاؤں بلکہ کیا ہے کہ میرے دل سے اس چیز کو مٹا دے. تو خواہشیں ہیں, اگر خواہش اچھی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو پمپنے کا موقع دیں اور اس کو ان معنوں میں بڑھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس کے حصول کے لیے. اور جو خواہش اچھی نہیں ہے تو اب کیا ہے فل اسٹاپ لگا دیں, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس جیسے کوئی گناہ کی خواہش ہے تو اگر خدا نہ خواستہ میں میری یہ خواہش کی تکمیل اگر ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا بھائی, اللہ تبارک کی نافرمانی ہوگی. اب اس گناہ کے عذابات کے بندہ غور کرے اور اپنے آپ کو اس کا اس سے جو ہے وہ ڈرائے تو انشاءاللہ الکریم کافی حد تک وہ خواہش پر بند باندھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر جو ہے آپ نے وہی بات ہے کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ خواہش جائز ہے ناجائز ہے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے اور تکمیل کے لیے چل پڑے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر مشکل اور پریشانی میں گھر جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت دونوں کا تباہ و برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے.
جی شاہ جی,
جی بالکل, اس طرح سے آپ نے گفتگو فرمائی اور شاہ صاحب نے بھی فرمائی, بے جا خواہشات تو نہیں ہونی چاہیے جب ایسی چیزیں. اچھا اس میں سب سے جو بات کی یہاں پر شاہ صاحب نے کہ بھئی یہ اچھی ہے یہ بری, اصل میں بات یہ کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے
اللہ,
اور مجھے عمل کس پہ کرنا چاہیے. بعض دفعہ جب بندہ علم دین سے دور ہو, اچھی صحبت سے دور ہو اور اچھی بیٹھک میں نہ بیٹھے تو پھر وہ بعض دفعہ وہ یہ امتیاز نہیں کر پاتا یا اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی اس میں کہ وہ کس خواہش کو پورا کرے کس کو نہ کرے. مثال کے طور پر ابھی ایک لڑکے کی شادی ہے, سمجھانے کے لیے اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ پورا کانوے ہو, میرے ساتھ اتنی بھائی ویگو ڈالے ہوں, اتنی لینڈ کروزر ہو, فارچونر ہو اور یوں بڑے ہال میں ہو, اب وہ یہ خواہش کر رہا ہے. اب پیسے اس کے پاس نہیں لیکن اس کی خواہش ہے, وہ کہ دوستوں سے لے رہا ہے اس سے لے رہا ہے تو وہ اس کو برا نہیں سمجھ رہا. اب کوئی بڑا ایسا عقل مند شخص اس کی دوستوں میں یا اس کے گھر میں ہونا چاہیے جو اس کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹا یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن اب اس سے بھی اگلی بات آ جاتی ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو برا جانوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو یہاں پھر یہ بات نکلتی ہے کہ یہ تو میری خوشیوں سے جل رہا ہے یہ. اچھا اب بندہ بعض جگہ ترقی حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے, مثال کے طور پر ایسی چیز ہے کہ بھائی ترقی حاصل کرنی ہے یا پیسہ کمانا ہے تو وہ ایک ہوتا نا کہ بھائی میں نے فلاں گاڑی لینی ہے, بنگلہ لینا ہے, گھر لینا ہے, اب وہ لگا ہوا ہے. اب کوئی ایسی کمیٹی میں پھنس گیا یا کسی اسکیم میں پھنس گیا, ابھی رات و رات دن رات امیر ہو جائے گا اس میں لگا ہوا ہے. اب اگر اس کو کوئی سمجھدار شخص خوف خدا رکھنے والا اس کو سمجھائے کہ بیٹا یہ کام جائز نہیں ہے, یہ کام جائز ہے اس طرح کرو, تو یہاں اب وہ جو نیچے والا نا اس کے آئے گا, یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں کبھی زندگی میں آگے بڑھوں, یہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ترقی کروں, یہ جل رہا ہے میری گاڑی سے, یہ جل رہا ہے میری آگے بڑھنے سے. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں, سب سے بڑھ کر جس کے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں وہ اس کو لکھے کہ اچھا ایک خواہش گویا کہ ایک مقصد تو زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ اس مقصد اپنی زندگی میں ایک مقصد بنائیں کہ میں نے عالم دین بننا ہے, میں نے فلاں بننا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. خواہش گویا کہ اب مقصد تو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ یہ تمام چیزیں لکھیں کہ بھائی یہ میری خواہش ہے, میں یہ ہونا چاہتا ہوں, تو وہ کسی عالم دین یا کسی مفتی صاحب کے پاس آپ چلے جائیں, ان سے بھی آپ چیک کرا لیں کہ یہ میری خواہشیں ہیں اور ان کو میں تکمیل کرنے کے لیے انہیں مراحل سے ہو کر گزروں گا تو آیا یہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ شاید وہاں یہ چیز بھی اس کی دم توڑ دے, یہ جو اندر سے اس کی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے کہ بھائی یہ میری ہے نا, میں آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ مجھ سے جل رہا ہے, ٹھیک ہے اب میں اس طرح کما رہا ہوں, اب میری شادی ہے میری خوشی ہے تو یہ مجھ سے جل رہا ہے. تو جب وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور تمام چیزیں وہاں رکھے گا تو شاید وہاں پر یہ چیز بھی اس کی ختم ہو جائے, کیونکہ الحمدللہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے دارالفتاء اہل سنت ہیں یہ تو الحمد ساری جو عاشقان رسول کے ہیں افتاء جو ہیں داڑھی لفتہ تو وہ تو شریعت کا حکم ہی بیان کریں گے، نہ کہ اس سے کچھ محبت کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے کچھ اس کے لیے نرمی کا پہلو نکالیں گے۔ تو یہاں اس کی جو چیز ہے یا جو شیطان اس کے دل میں، دل و دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے جلنے جلانے کا، تو یہ ختم ہو جائے گا اور پھر وہاں بندہ جو ہے اپنا ایک لائن سیٹ کرے اور اس پر عمل کرتا چلا جائے۔
شادیوں کی رسموں میں تو فضول خواہشات اور بے جا خواہشات کی لمبی فہرست ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی 20 گاڑیاں، ایک ماڈل کی گاڑیاں، یہ تو شاہ صاحب اب سفر حرمین میں بھی چل نکلا ہے، ایک جیسی گاڑیاں۔ اچھا ہم یہ حج، یہ پچھلے سال کی بات ہے، 2024 کی بات ہے، اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ میں 2025 کی بھی باتیں جو ہے نا وہ شیئر
کروں،
اللہ مہربانی فرمائے۔ تو وہ ہم نے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ٹیکسی والے سے ہمارا رابطہ ہو گیا، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں اتنی گاڑیاں جو ہے وہ چاہیے، تو وہ انہوں نے ارینج کر لیا، وہ لے کر آ گیا۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے ہوٹل سے نکلے، عزیزیا سے، شار عبداللہ خیات پر ہمارا جو ہے وہ ہوٹل تھا، تو وہاں سے ہم جو ہے وہ نکلے اور مسجد عائشہ ہم کو جو ہے وہ جانا تھا۔ تو مسجد عائشہ جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ان کا آپس میں بڑا، ان کی کنیکٹیویٹی تھی وہ گاڑیوں والوں کی آپس میں، یعنی انہوں نے ڈیوائس وغیرہ جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی، تو اس سے آپس میں بات کرتے۔ میں آگے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا۔ جب انہوں نے ہمیں اتارا نا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ماڈل کی ایک جیسی گاڑیاں ہیں، آپ کو کبھی سفر کرنا ہو تو آپ ہمیں جو ہے نا وہ زحمت دے سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں۔ کارڈ اب انہوں نے اپنا مجھے جو ہے نا وہ بھی انہوں نے دیا۔ تو وہ جو ایک جیسی گاڑیاں، ایک جیسی گاڑیاں، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسے جوتے، ایک جیسا ہیئر سٹائل، اللہ کی پناہ ہے، بہرحال غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہم کس سمت میں آگے جو ہے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ ایک جیسی گاڑیاں جو ہے نا، یہ عموماً جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس ایک جیسی کم ہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں اور جن کے گراج مجھے جو ہے نا وہ یاد آ رہے ہیں، تو ان میں تو ایک جیسی گاڑیاں مطلب نہیں،
ایسا ہی
یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے، تو جیسے کرولا بھی ہے تو ریوو بھی ہے تو فارچونر بھی ہے تو جناب علی، اور بھی بی ایم ڈبلیو بھی ہے، تو ساتھ میں موٹر سائیکل 125 بھی ہے، اسپورٹس بھی ہے۔ ایک جیسے موٹر سائیکل نہیں ہے، نہ ہی ایک جیسی گاڑی ہے۔ یہ اصل میں بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ، اس کو تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ میں ذرا میری چرچا ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، تو اسی لیے پھر کیا کرتے ہیں، ایک ہی ماڈل کی ایک ہی طرح کی گاڑیاں جو ہے نا منگوا لیتے ہیں، 20-25 گاڑیاں ایک ہی طرح کی، لائن لگی ہوئی ہے جناب ان کی، دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ رینٹ پہ منگائی ہوئی ہیں۔ یہ میرا، جیسے میں مثال کے طور پر میں یہاں مدنی چینل میں اگر آتا ہوں، تو یہ جتنے ہمارے مبلغین ہیں یہ سارے مجھے جانتے ہیں، میرا فائنینشیل اسٹیٹس بھی جانتے ہیں، میرا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں، ساتھ پڑھے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ تو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ناظم تھے، پرنسپل تھے ہمارے، تو پتہ ہی ہے ان کو۔ میں یوں آ رہا ہوں اور آرٹیفیشیل انداز میں آ رہا ہوں، تو یہ بھی دل میں بولیں گے بھی سانو پتہ ہی ہے، لیکن جب میں آؤں گا تو تب یہ مسکرا کر تو کم از کم دیکھیں گے نا، واہ بھائی آ گیا بھائی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، واہ بھائی،
لوگوں کو یہ ہوتا ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا،
اللہ کی پناہ۔
یہ جو نمود و نمائش کی وہ طلب ہے نا جی، کہ مشہوری، مشہوری کی طلب، تو یہ بھلے وہ غلط کام کر کے ہو، لوگوں میں نام تو ہو جائے گا، تو اور اس کے لیے لوگ نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں
اللہ کی پناہ۔
زمانے میں، فی زمانہ تو خاص طور پر آپ دیکھ لیں، عجیب و غریب حرکتیں کر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ جی۔ تو یہ اس طرح کی جو خواہشات، یہ بھی ایک خام خواہ کا بوجھ ہوتا ہے، مشہور ہونے کا بوجھ
جی،
دل پر جو ہے وہ سوار کر لینا اور دماغ پر سوار کر لینا، اس کے لیے گری سے گری حرکت بھی کریں گے، وہ گھٹیا سے گھٹیا حرکت بھی کریں گے، تاکہ مجھے جو ہے نا وہ لوگوں میں ایک توجہ کا مرکز بن جاؤں میں، لوگ مجھے دیکھیں۔ تو یہ بعض اوقات ظاہر سی بات ہے، جب آدمی اس طرح شریعت سے غافل ہو کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی سوچ فکر ہوتی ہے، تو پھر وہ ایسے ہی خواہشات والی، وہ ناجائز خواہشات بھی ہوتی ہیں اور پھر گناہ والی خواہشات بھی ہوتی ہیں، خالصتاً گناہ پر مبنی بھی ہوتی ہیں۔ اور جو بزرگان دین کا جو اپنی یہ جو خواہشات کا جو چنگل ہوتا ہے، یہ جیسے آپ نے مثال دے کر سمجھایا، یہ انسان کو وہ مباح سے چلتے 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 وہ گناہ کے اندر جا پڑتا ہے، حرام کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے بہت پیاری مثال دے کر ارشاد فرمایا، یہ جو خواہشات ہیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حما فرمایا کہ یہ جو چراغا ہوتی ہیں نا, جو لوگ جانور چراتے رہتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں. ویسے بھی کوئی بھی غور کرے گا, ایک وہ ایریا ہے جہاں آپ نے اپنے جانوروں کو چرانا ہے, جہاں آپ جا سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے ارد گرد وہ جگہیں ہیں کہ جو ممنوع علاقہ ہے, جہاں آپ کو جانے سے منع کیا گیا ہے. عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اپنے جانور کو اس کے قریب بھی نہیں لے کر جائیں گے, اس لیے اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر یہ بھولے سے بھی ادھر گیا تو اب مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا, یا تو یعنی جو اس کی سزا مقرر ہوگی وہ مجھے دینی پڑے گی, اس یہ اور اس مشکل کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا. نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ارشاد فرمایا, فرمایا بعض چیزیں وہ ہیں جو حلال ہیں جن کا حلال ہونا واضح ہے, بعض وہ ہیں جن کا حرام ہونا بالکل واضح ہے, اور بعض چیزیں وہ ہیں جو ان جن کا حلال و حرام کے اندر شبہ ہے, جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں. نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو یہ حما مثال دے کر ارشاد فرمایا, جب بندہ ایسی چیزوں کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ ان کے اندر جا پڑتا ہے گناہ والے کاموں کے اندر. اس لیے جو پاکیزہ ہے ستھرا ہے اسے لیں, اور جو مشتبہ چیز ہے جس کے اندر شبہ ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اس کے اندر معاملہ کیا ہے, حلال ہے یا پتہ نہیں حرام ہے. ایک ہے وساوس کا شکار ہونا, اور ایک ہونا ہوتا ہے کسی چیز کا مشتبہ ہو جانا کسی معاملے میں حکم کے اعتبار سے, تو وہ جو مشتبہ اشیاء ہیں ان کے قریب جانے سے بھی منع کیا. اپنے آپ کو ان چیزوں تک محدود کرے کہ جہاں جو اللہ رسول نے جن کے بارے میں واضح حکم ارشاد فرمایا,
حلال میں ہی رہے جی, حرام کی طرف نہ جائے. یہ بڑی پیاری بات ہے. اور میں دیکھیں, میں یہاں ایک بات کی کلیئرٹی کر دوں, ایک جیسے کپڑوں کو, ایک جیسے ہیئر اسٹائل کو, ایک جیسے گاڑیوں کو میں کوئی اس کو حرام ناجائز جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہا, لیکن نیت پر حکم اپنی جگہ پر جو ہے نا یہ مرتب ہو سکتا ہے, اس پہ غور کر لیں. اور میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, جیسے مثال کے طور پر اگر ہماری پہلے ہی ہم قرض لے کر شادی کر لیں اور قرض لے کر شادی کر لیں اور اس میں ساتھ میں یہ چیزیں ایڈ کر لیں, یہ پھر بے جا چیزیں ہیں, یہ ہمارا برڈن بڑھائیں گی, یہ ہمارا بوجھ بڑھائیں گی. اور پھر بعد میں یہ قرض لینا آسان ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ چار بندے بیٹھے ہیں, میں ان سے دو دو لاکھ روپے مانگوں تو دو دو لاکھ روپیہ یہ دے دیں گے, آٹھ لاکھ روپیہ آ جائے گا, یوں آ جائے گا. لیکن جب آٹھ لاکھ دینے کی باری آئے گی نا, دو دو لاکھ ان کو واپس کرنا ہے, تو وہ یوں واپس نہیں ہوگا. تو قرض لینا آسان ہے, اتارنا کیا ہے بہت مشکل ہے. تو یہ ہماری بے جا خواہشات یہ ہماری زندگی کو کیا کر دیں گی, مشکل کر دیں گی. تو پنجابی کا ایک شعر ہے, رکھی سکھی کھاتے ٹھنڈا پانی پی.
اللہ
شیخ صاحب کیا شعر ہے,
روکھی سکھی کھاتے ٹھنڈا پانی پی,
ٹھنڈا پانی پی تے ویخ پرائی چوپڑی نہ للچاوی جی. کتنی زبردست بات,
پیاری بات.
تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو جو ہے وہ نکالیں اور اپنی زندگی کو خیر والا بنائیں. نمود و نمائش کے جذبے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, اس سے بھی اپنے آپ کو کیا کریں, نکالیں. اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں.
حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علی عرض گزار ہوں, سلسلہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے ماشاء اللہ جاری و ساری ہے. سلمان بھی آج کا موضوع بڑا اہم لیا ہے آپ نے کہ بوجھ. واقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی والدین کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے, کوئی آئے ہوئے مہمان کو اپنا بوجھ سمجھتا ہے, کوئی دکان پر رکھے ہوئے ملازم کو کھانا دینا اپنا بوجھ سمجھتا ہے, تو کوئی کسی طرح طرح کے بوجھ انسان اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر جو گناہوں کا بوجھ ہے, یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے آئے دن یہ بڑھتا جا رہا ہے کم ہونے کے بجائے. اس حوالے سے کچھ ملفوظات عطا فرمائیں کہ انسان پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اس کو ہلکا کیسے کیا جائے. جزاک اللہ خیر.
آمین. جی شاہ جی,
اس میں سب سے بڑھ کر تو بات یہی ہے کہ جب بندے کو احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو گناہوں سے بچے, اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے, تو یہ کہ انشاءاللہ اس سے گناہوں کا بوجھ کم ہو جائے گا. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ایک تو ہے ندامت, اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا. جب یہ چیز کریں گے روزانہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرے گا, آج میں نے کون سے اچھے کام کیے, کون سے میں نے برے کام کیے. اور جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے آج اللہ نہ کرے کوئی جھوٹ بولا ہے, کسی کی دل آزاری کی ہے, میں نے کوئی غیبت کی ہے, تو پھر بندے کو رات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں صلاۃ توبہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, تو انشاءاللہ یہ گناہوں کا بوجھ بھی کم ہوتا چلا جائے.
مرحبا.
اچھا سلمان بھائی, اس میں سوال کے شروع کے اندر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کی تھیں نا, جیسے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں فلاں چیز کو فلاں چیز کو. دیکھیں اگر یہ جو ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر بوجھ سمجھیں گے نا تو یہ مناسب انداز نہیں ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں, جیسے والدین ہیں ان کی خدمت, ان کی دیکھ بھال, ان کے کام آنا, ان کی پریشانی کو دور کرنا, ان کے معاملات کو دیکھنا, جو شریعت مدارہ نے ہم پر جو لازم کیے ہیں اس پر تو ظاہری بات عمل کرنا ہے. ایسے ہی آپ کی آل اولاد ہے, گھر والے ہیں, اسی ان کے لیے نان نفقے کا سلسلہ ہے, تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں تو اس میں سے ایک بڑی تعداد ہے کہ یہ سعادت ہے, تو اسے بوجھ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے سعادت سمجھا جائے کہ یہ اگر میں یہ والا کام کروں گا تو یہ میرے لیے سعادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت سے میرے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے میری زندگی کے اندر بھی اللہ برکت دے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا, اور یہ جو سعادت ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ دونوں جہاں میں میرے لیے نجات لکھی جائے گی. تو ذمہ داریوں کو اور خاص طور پہ جیسے یہ ذکر کیا ہے تو ان چیزوں کو کیا یہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بوجھ ہیں, بلکہ کیا ہے ان کو سعادت سمجھ کر اس کی تکمیل کرنی چاہیے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی.
ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں اور ورکر ہیں, ان کو کھلانا, آپ یقین مانیں واللہ یہ اللہ کا کرم ہے جسے اللہ یہ نصیب کر دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کھلانے والے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے کہ میں کسی کو کیا کر رہا ہوں, کھلا رہا ہوں. انفق ینفق, حدیث پاک کے دو الفاظ ایک حضرت شیخ الحدیث تھے, انہوں نے پبلک کو یاد کروائے, انفق ینفق, اے بندے تو خرچ کر تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا. تو ماں باپ پر, بہن بھائیوں پر سایہ کرے. جی ہاں, کیا کریں؟ سایہ کرے مطلب یہ ہے خود دھوپ کھا کے, خود سختی جھیل کے دوسروں کو کیا کرے, راحت دے. حافظ صاحب ہم سنتے تھے ٹھنڈی چھاؤں, سائے کی چھاؤں, سائے کی چھاؤں, درخت کے جو ہے نا اس کی چھاؤں, ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا. یہ اس کا بھی مجھے کل ہی تجربہ ہوا.
اچھا,
یہ جو ہماری جامع مسجد خضرا پیر بخاری ہے, ہری مسجد ہے,
ہاں جی,
اس کے محراب کے آگے بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے.
اچھا,
ہاں جی, جب میں مسجد پہنچا نا جی, تو ہوا چل رہی تھی تو اس میں حرارت تھی, لیکن جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ جو ہوا آگے سے, چونکہ ویسٹ اوپن ہے تو ہوا آتی ہے, آپ یقین مانے شاہ صاحب ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اسی گرمی کے موسم میں, وہیں پر وہیں سے. تو درخت لگائیں, اس کے بھی فائدے جو ہے وہ ان شاء اللہ ملیں گے, لیکن بات یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اور والدین سے اور بہن بھائیوں سے میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ بعض اوقات ہم ایسا انداز اپناتے ہیں کہ سامنے والے کو ایک دوراہے پہ کھڑا کر دیتے ہیں, ادھر گرے گا تو بھی نہیں بچے گا, ادھر گرے گا تو بھی نہیں بچے گا, ایسے دوراہے پہ مت لے کر آئیں, شفقت کی التجا ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
شہریار اتاری چگالا سے عرض گزار ہوں. حضور میرا یہ سوال, جو بیٹے والد پر بوجھ نہیں بنتے وہی والد ان بیٹوں پر بوجھ کیوں بن جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
اللہ اکبر,
اللہ کی پناہ ہے. یہ باپ نے ساری زندگی اولاد کا بوجھ اٹھایا ہے اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اولاد باپ کو بوجھ سمجھے. اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے,
آمین,
ہماری زندگی میں وہ دن نہ آئے. اب کیا بات کی آپ نے, اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. یہ دین سے دوری جب ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت آتی ہے, اور جو دین میں رچے بسے ہوتے ہیں ان میں اللہ کی رحمت سے یہ کیفیت نہیں ہوتی. بعض اوقات حلیہ بندہ بنا لیتا ہے اس کے پھر اپنے کیا ہوتے ہیں الگ ہی معاملات بھی ہوتے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. جو دین اسلام کی تعلیمات میں رچا بسا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا. صاحب مجھے ایک بات یاد آ گئی, شاہ صاحب کی بلا عدنان بھائی, ایک آدمی تھا بڑا لینڈ لارڈ آدمی تھا, آپ سب بڑی بڑا زمیندار, تو بڑا آپ سمجھتے ہیں پنجاب کی میں ایک بات جو ہے وہ کر رہا ہوں. بیٹوں کو جناب علی اسٹیبلش کر دیا, بالکل جناب ٹھیک ٹھاک کر دیا. اب یہ مائی بابا دونوں رہ گئے, ماں جو ہے ہو گئی بیمار. اب وہ ایک ہفتہ ایک بھائی کے گھر, دوسرا ہفتہ دوسرے بھائی کے گھر, تیسرا ہفتہ تیسرے بھائی کے گھر, اور علاج بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب ادھر بھی ہو گیا, ابھی باتیں چلنی شروع ہو گئیں کہ اب یہ کیا ہے, اب ہمیں کرنا پڑے گا, یوں ہونا پڑے گا. اب انہوں نے بیٹوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جی ابا جی کے اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے, تو امی کا علاج کروانا ہے تو وہ کروائیں. حالاں باپ نے کس نیت سے رکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے نا وہ جاتے ہوئے, مطلب ابھی میرا آخری زندگی کا وہ مرحلہ آ گیا ہے, تو میں ایک کیا کروں گا, ایک مسجد بنوا دوں گا کہ میرا آخرت کا ثواب کیا ہو جائے وہ شروع ہو جائے. اور یہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے لوگ, اب انہوں نے آپ سب کیا کیا, اپنے باپ کو بولا جی ابا جی وہ رکھے نا پیسے دے, علاج کراؤ ماں اور امی جی کا علاج کروائیں. اب وہ علاج شروع ہو گیا, بابا جی کے پیسے گئے, مائی صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا, والد کا بھی کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. بندہ چلا جاتا ہے, پیسے ختم ہو گئے, یادیں باہر رہ جاتی ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس فرمان کی زد میں نہ آ جائیں کہ فرمایا گیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی, نبی پاک نے فرمایا ہے ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو ان یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے. تو اپنے ماں باپ کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں, ان کی خدمت کریں, ان کا خیال رکھیں, ان سے پوچھتے رہیں, پوچھتے بھی رہیں. اور یہ میں کب بات کروں, خیال رکھ کر کے, خیال رکھ کر کے کیا کرتے رہیں, پوچھتے رہیں. مجھے نگران شورا کی بات بھولتی نہیں. آپ سب ہے سب کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کو نا ایک دفعہ لے کے گیا, تو میں نے اپنے والد صاحب کو کپڑے جوتے وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں دلائیں. نگران شورا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب تک حیات رہے ہیں تو اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ عمران مجھے لے کر گیا تھا, عمران نے مجھے یہ دلایا تھا, عمران نے مجھے یہ دلایا تھا. کیا سارت مندی ہے اس اولاد کی کہ باپ دنیا سے گیا ہے اور کیا مطلب راضی خوشی گیا ہے. اور ہم نے جو نگران شورا کا جو انداز دیکھا ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ, بڑا ہی ادب والا, اور جس طرح واقعی نہیں بچہ ہوتا ہے اسی طرح کا جو ہے وہ انداز میں نے دیکھا. دو تین جگہ میں نے اس کو مشاہدہ کیا. اچھا خلیفہ امیر السنت کی بات کریں آپ,
واہ,
تو ان کا انداز بھی امیر اہل سنت کی مبارک ذات کے حوالے سے کیا ہے, ایسا ہی بابا جو امیر سنت نے فرما دیا بس, اب اس کے اوپر کیا ہے بات ہی نہیں, میں قربان جاؤں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کو فرما بردار بنائے اور اس طرح کے برے خیالات اور احساسات سے اللہ پاک ہماری بھی اور ہماری یار اولاد کی بھی حفاظت فرمائے. کال لیتے ہیں اپنے اولاد کو. اگر نگران شورا کی بات بتا کے کنکلوڈ کرتا ہوں موضوع کو, فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے, اپنی اولاد کو اللہ رسول کا فرما بردار بنائیں, ان کو دینی ماحول سے وابستہ فرمائیں. جی کون
عدنان بھائی یہ کلام سنا دیں, میں مدینے چلا.
ماشاءاللہ. جی
فرق شہزاد بات کر رہا ہوں, یہ بند فیصلہ باد سے. فرمائش ہے دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, یہ نا سنوا دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین. مرحبا. جی
میرا نام صفہ اتاریہ ہے, میں حضرا شاہ مکین سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی ایک کلام سنا دیں, ہم بھی مدینے جائیں گے.
یا مرحبا. سبحان اللہ کیا بات ہے جی. میسیجز بھی لیتا ہوں, ان کی مہک دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. کلام سنائیں. چشمہ بیراج سے قربان بھائی کا میسیج ہے. مرحبا. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, وہاں بھجنا سے ان کو کلام سننا ہے جی. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ, کلام سنائیں. سات بھائی ہیں کروڑ لال عیسن سے اور کہہ رہے ہیں شاہ صاحب سے میرے لیے مدینہ کی حاضری کی دعا کروا دیں.
اللہ پاک ان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرمائے,
امین,
اور حرمین تجبین کی با ادب حاضری نصیب,
امین امین امین. مرحبا, محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے, اور عدنان بھائی سے نے کلام سننا ہے. کون سا جی؟ یہ آپ نے کیا کلام لکھا ہے, یہ میں پڑھنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے, آگے چلتا ہوں جی. مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ, سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. کرم جو آپ کا ایسے ہی دبرار ہو جائے, کلام سنائیں. واقعی ان سے میسج ہے. مرحبا علی شہزاد بھائی, حاجی ہو آؤ, شہنشاہ کا رضا دیکھو, کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. حافظ برہان حیدر صاحب ہیں, ہو کرم سرکار, اب تو ہو گئے غم بے شمار. ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں فیصل آباد سے, چشتی صاحب کو, عدنان چشتی صاحب کو اسپیشل سلام کہہ رہے ہیں, اور حضرت علامہ جامی کا کلام سنا ہے, تنم فرسودہ جاں پارا. آپ صاحب ایسے اسپیشل سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں؟
اسپیشل جواب جی,
جی
جیسے اسپیشل سلام ہے ایسے ہی اسپیشل سلام کا جواب میری طرف سے.
کیسے مطلب؟ السلام علیکم تو دیکھیں سلام ہے نا, اس کا جواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپیشل سلام کا جواب کیا ہوگا؟
اسپیشل کا مطلب ہے خاص طور پر ان کو سلام.
اچھا,
تو ایسے ہی خاص طور پر ان کو جواب سلام کا.
ٹھیک,
علی کا علیہ السلام.
چلے جزاک اللہ خیر, آگے چلتے ہیں جی. درس نظامی کرنا ہے لیکن والدہ اجازت نہیں دے رہی, کراچی آ کر کے درس نظامی ہم کرنا چاہتے ہیں. نواب شاہ سے میسج ہے, آپ جو ہے نا وہ اپنے کراچی میں تو اسلامی بہنوں کے رہائشی جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے ہیں بھی نہیں. نہیں ہے نا شاہ صاحب؟
نہیں نہیں,
رہائشی جامعۃ المدینہ نہیں ہے. کورسز ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے, جو ہے فضان شریعت کورس ہے اور اس طرح کے دیگر کچھ کورسز ہیں.
حیدرآباد کے اندر ہے فضان صحابیات آفندی ٹاؤن کے اندر نا, تو وہاں
یہ نواب شاہ
کورسز ہوتے ہیں, کورسز ہوتے ہیں, اور یہ درس نظامی نہیں ہے
جی.
آن لائن کر لیں, فضان ہونر اکیڈمی گرلز ڈپارٹمنٹ میں داخل لے لیں, وہاں پر بھی درس نظامی کروایا جاتا ہے.
کیا بات ہے جی, مرحبا, بہت پیارا آپشن شاہ صاحب نے دیا ہے, اس کو یوٹیلائز کریں, ماں باپ کو بھی خوش رکھیں اور علم دین بھی حاصل کریں, سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں جی. یہ عنوان ہم لے چکے ہیں جی, کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد رضاری ہے, بے جب سے بات ہو مجھے اسے والا چلا سلا تے وہ شیلے محبت, کیا مصطفیٰ ہے وہی تھر بنا دے تو جی چاہتا ہے.
مرحبا جی شیخ صاحب.
ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, ان کی سے ہی رہ جمے ہو, دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے کشتی چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے جب آ گئی جوش
سبحان اللہ. گھڑی بتا رہی ہے پروگرام کا وقت جو ہے یہ اختتام کی جانب ہے. میسیجز کے ذریعے سے بھی جو ایک بات آ رہی ہے سامنے وہ یہی ہے کہ بیمار والدین کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اور ان کو ایک برڈن سمجھا جا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, اس پہ ہم نے کافی بات کی ہے. ہمیں بھی نیک بننا ہے اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنانا ہے. اور جب انسان خود نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی کا اثر اس کی اولاد میں بھی آتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا والد اور ایسی والدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اللہ ہماری اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے, اور ہمیں اللہ ایسی اولاد بنائے جو اپنے ماں باپ کے لیے خیر کا اور عافیت کا سبب بن جائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اور ان ساری باتوں کے لیے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے صلوات والسلام پڑھتے ہیں.
صلوات اللہ علیہ البدر علینا من سنیت الوداع وجب شکر علینا ما دعا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک.
ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے